صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان کے لیکچرز کی سیریز حاضر خدمت ہے۔ سامعین محترم، ان خطابات کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس ضمن میں اس سلسلہ خطابات کا تیسرا حصہ حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے یہ کہ اگرچہ انقلاب عام طور پر تو یہ کسی بھی تبدیلی کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہم جس مفہوم میں گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد ہے کسی علاقے یا ملک میں جو قائم اجتماعی نظام ہے، پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم، اس کے کسی اہم جز کے اندر بنیادی تبدیلی، تب وہ انقلاب کہلائے گا۔ مطلب اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے؟ کہ پورے نظام اجتماعی پر اللہ کا دین غالب آ جائے، یہ اسلامی انقلاب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے انقلابات عالم میں انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی حیثیت ہے اس کو سمجھا، کہ جبکہ تمام بقیہ مشہور انقلابات جو ہیں وہ جزوی تھے، کسی میں صرف سیاسی نظام بدلا، کسی میں صرف معاشی نظام بدلا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا کیا تھا جزیرہ نما عرب میں اب سے 1400 برس قبل، وہ ہمگی تھا، وہ کلی انقلاب تھا، وہ ٹوٹل ریولیوشن۔ دوسرے یہ کہ دوسرے انقلابات جو ہیں ان میں کئی جنریشنز صرف ہوئی، فکر دینے والے، سوچ دینے والے، بنیادی دعوت پیش کرنے والے لوگ اور تھے، عملاً انقلاب پر پر کرنے والے لوگ اور تھے، جبکہ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا ایک ہی فرد نوع بشر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام، انہی کی جدوجہد، انہی کی قیادت ہر مرحلے میں، وہ دائی کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے اور پھر سپہ سالار کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے۔ اس وجہ سے ان دو باتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے عمل کے اسٹیجز کیا ہے، تو لا محالہ اسے سیرت محمد علیہ صاحب الصلات والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اگرچہ اس میں سیرت سے زیادہ فلسفہ سیرت بٹوین دی لائن، سیرت کا تجزیہ کرنا، اس کے مراحل کیا تھے اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پیش قدمی کس بنیاد پر تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دینی اصطلاحات سے قطع نظر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر میں نے جو 6 سٹیپس ہیں، جو 6 مراحل ہیں کسی ملک میں کسی علاقے میں انقلاب برپا کرنے کے، جو اخذ کیے ہیں سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو عام اصطلاحات میں، جدید اصطلاحات میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ 7 مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کی کسی علاقے میں تکمیل کے بعد، پھر اس کی توسیع، پھر اس کا پھیلنا، پھر وہ جغرافیائی یا قومی ملکی حدود سے باہر نکلنا۔ وہ 6 سٹیپس کیا ہے؟ نمبر 1، کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے، وہ بھرپور طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، یہ اس کی 2 شرطیں مکمل ہونی چاہیے، وہ نظریہ واقعتاً ایگزسٹنگ جو پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ہے اس ملک میں، اس علاقے میں قائم، اس کی کسی نہ کسی جڑ کے اوپر وہ تیشہ بن کر گرے، تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے، ورنہ پھر وہ ایک سرمن ہے، وہاں سے نصیحت۔ نمبر 2، اگر تو وہ نیا نظریہ ہے تو ظاہر بات ہے اپنی نئی اصطلاحات خود بتا کرے گا، تو کسی بھی مغالطے کا امکان نہیں، لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے جسے اثر نو پیش کرنا مقصود ہے ایک انقلاب کی بنیاد کے طور پر، تو اس نظریے کی ری انٹرپریٹیشن ضروری ہے، کہ جو اس دور کی اصطلاحات میں ہو تاکہ لوگ سمجھ سکے اصل بات کو، اور دوسرے یہ کہ اس دور کی جو علمی سطح ہے، لیول آف کانشنس، اس پر پھر یہ کہ جو بھی اویلیبل ذرائع موجود ہوں اس نظریے کی اشاعت اور نشر کے لیے ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کیا جائے. دوسرا مرحلہ، جو لوگ شعوری طور پر اس نظریے کو قبول کر لیں انہیں منظم کیا. اس تنظیم کی بھی دو خصوصیات لازم ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں ڈسپلن بہت مضبوط ہونا چاہیے، جو پروورڈیل آرمی ڈسپلن ہے، ڈسپلن ہو گئے، اور نمبر دو یہ کہ اس میں کارڈرز کا تعین جو ہے، حیثیت اور مراتب کا تعین، لوگوں کی اپنی قربانی، محنت، جد و جہد، ایثار کے حوالے سے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ایگزسٹنگ سوسائٹی میں جو سوشل اسٹیٹس معین ہو اس کا اعتبار. پھر یہ کہ یہ جو جماعت ہے اس کو جو ہے پھر خوگر ہونا ہوگا سب و تعداد کا. نمبر تین، اب جو لوگ جمع ہو گئے، یہ جو ہیومن پوٹینشیل آ گیا اس تنظیم کی شکل میں، اب انہیں تربیت دے گی، ٹریننگ دے گی. ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں ملحوظ رہیں گی؟ ایک تو یہ کہ ان کا انقلابی فکر اور فلسفہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ مستحضر ہے، دھندلانے نہ پائے، کیونکہ اسی کے پروپورشنیٹ ان کے اندر جذبہ ہوگا انقلاب کے لیے جد و جہد کرنے کا. نمبر دو یہ کہ وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں، ہم بھی تصویر کی خوب ڈالیں گے، عادت ڈالیں، کلٹیویٹ کریں اس عادت. نمبر تین یہ کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ تن من دھن ہر شے قربان کرنے کو تیار ہے، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا. ہاں اگر جو پیش نظر انقلاب ہے اس کی کوئی اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے، تو مارل ڈائمینشن بھی ہے، تو پھر یہ کہ اس تربیت کے اندر بھی مارل اینڈ اسپرچل جو ہے ڈائمینشن کو ایڈ کرنا ضروری ہوگا. یہ تین سٹیپس ہیں کہ جس سے کہ ایک انقلابی قوت وجود میں آ گئی. جب تک یہ انقلابی قوت اتنی مضبوط نہ ہو کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج تھرو کر سکے اوپن فیلڈ میں، اوپن کنفرنٹیشن میں، اس وقت تک چوتھا سٹیپ جو ہے ہم نے شمار کیا وہ پیسو سسٹم، کہ چاہے وربل پرسیکیوشن ہو، ان کا استحضاء کیا جائے، تمسخر کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، گالیاں دی جائیں، چاہے فزیکل ہو، مارا جائے، پیٹا جائے، جیلوں میں ٹھوسا جائے، جو بھی کیا جائے، وہ اس کو برداشت کرے بغیر کسی رد عمل کے، بغیر کسی ریٹیلیشن کے، بغیر کسی انتقامی کارروائی کے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے در حقیقت اس معاشرے کے اندر جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں جو ہے ان انقلابیوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر کہ وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، کھل کر سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے، لیکن اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، تو اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور اس سے در حقیقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان انقلابیوں کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشنل بیس کو براڈ سے براڈ کریں، مضبوط سے مضبوط تر کریں، ٹریننگ کے مراحل طے کر لیں، ورنہ اگر ابتدا ہی میں وہ وائلنٹ ہو جائے تو اس بات کا پورا اندیشہ موجود ہے کہ انہیں کچھ اثر رکھ دیا. اور اس کے بعد جیسا کہ عرض کیا گیا کہ جب یہ محسوس کیا جائے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو پھر ایکٹیو ہو جائے، پھر چھیڑا جائے اس نظام کو، چھیڑا جائے، اور اس کے نتیجے میں نظام ریٹیلیٹ کرے گا پوری طاقت کے ساتھ، پھر تصادم ہوگا. تصادم میں جانے تو لامحالہ دینی ہے. البتہ یہ کہ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے دو طرفہ جنگ، قتل کرے بھی قتل ہوں بھی، اور ایک یہ ہے کہ قتل خود نہ کرے البتہ خود جانے دینے کو تیار کرے، گویا کہ ان آرمڈ ریولٹ. پہلی شکل ہے باقاعدہ ایک آرمڈ کانفلکٹ. اگر تو مناسب تیاریوں کے بعد یہ ایکٹیو ریزسٹنس کا آغاز کیا گیا تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. کہیں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو ناکامی ہو جائے گی. وہ تو یہ کہ گندم آپ کو پاس کرنی ہے تو جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اصول ہیں، اس کی آپ پیروی نہیں کریں گے تو محض خلوص کی وجہ سے تو فصل نہیں ہوگی. فصل تو ہوگی اگر آپ اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کا جو صحیح موسم ہے، اسی میں آپ نے جو ہے اس کا بیج ڈالا ہو، پھر اس کے لیے زمین کو تیار کیا. اگر نہیں کریں گے تو فصل تو نہیں ہوگی. آپ کتنے ہی مخلص ہو، متقی ہو، تو چاہے کوئی کتنا ہی مخلص ہو، اگر یہ تیاریاں مکمل نہیں ہوئی ہیں تو وہ انقلاب نہ تھا. جب کامیاب ہو جائے گا اگر وہ ٹرو ریولیوشن ہے تو پھر وہ کسی جغرافیائی حد کا پابند نہیں رہے گا, وہ آگے بڑھے گا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کا جائزہ لیں اور اسلامی اور دینی اصطلاحات کے حوالے سے اس خاکے میں رنگ بھریں. جب خاکہ تیار ہو گیا تو رنگ بھرنا بہت آسان ہے. دیکھیے, جہاں تک منہج انقلاب نبوی یا فار دیٹ میٹر اسلام, اسلامی انقلاب, اس کے ضمن میں انقلابی نظریے کا تعلق ہے, انقلابی فلسفے کا تعلق ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بحثیت مجموعی ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک انقلابی فلسفہ ہے, ایک انقلابی نظریہ ہے. لیکن ایمان میں جو تین حصے جب ہم اس کے کرتے ہیں, ایمانیات ثلاثہ, سب سے پہلے ایمان باللہ یا توحید, پھر ایمان بالرسالت, پھر ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ. یہ تین ایمانیات ہیں, ایمانیات کے ثلاثہ, توحید, معاد, رسالت. ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسالت, ان کے تینوں کے ذرا مختلف جو ہیں اس میں اپلیکیشن ہیں اس منہج انقلاب نبوی کے پروسیس. جو نظریہ ہے در حقیقت, اور ویسے بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ ایمان اصل میں مجملن نام ہے ایمان باللہ کا, توحید کا, اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان مفصل, ایمان مجمل کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے. آمن تو باللہ ہے, کما ہوا بے اسمائی و صفاتی و قبل تو جمیع احکامی, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, باقی ایمانیات کا ذکر ہی نہیں ہے. نہ ایمان برسالت کا, نہ ایمان بالآخرت کا, نہ باعث بعد الموت کا, نہ فرشتوں کا, نہ وحی کا, نہ کتابوں کا. تو حقیقت میں ایمان جو ہے وہ اجمالاً اگر کہا جائے گا تو ایمان باللہ یا توحید کا نام ہے, اگرچہ لازم ہے ایمان بالآخرہ, ایمان برسالت. تو ہمارے اس پروسیس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایمانیات ثلاثہ جو ہے یہ مختلف جو تین سٹیپس ہیں ان کے ساتھ ان کا علیحدہ علیحدہ تعلق ہے. مثلاً انقلابی نظریے کے اعتبار سے اصل سے توحید, اس توحید کا معاملہ یہ ہے, علامہ اقبال کا شعر بہت عمدہ ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. اب تو یہ صرف ایک عقیدہ بن کر رہ گیا, عقیدہ, کچھ چیزیں ہیں جو آپ مانتے ہیں. اس کی وہ قوت جو ہے, اس کی نظریاتی قوت جو ہے, اس میں جو ایک انقلابی فکر مطمئن ہے وہ سامنے آئی گئی. اب ظاہر بات ہے عقیدے میں تو پھر لمبی چوڑی بحثیں ہوں گی, تفاصیل کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بہت سی سمجھیے ہیئر سپلٹنگ ہوگی, بال کی کھال اگیڑی جائے گی, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اس میں لگے رہیں گے. ہیں صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات, جبر و قدر کا معاملہ کیا, وغیرہ وغیرہ مسائل. لیکن اصل میں یہ توحید جو ہے در حقیقت یہ بہت بڑا انقلابی نظریہ. اب اس سے میں عرض کر دوں کہ توحید کا ایک پہلو یہ کہ وہ ایک مذہبی عقیدہ ہے, یہ بھی ہے, صحیح ہے, غلط نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اسلام میں تو وہ چھ کی چھ چیزیں جمی ہیں, جمع ہیں, عقیدہ بھی ہے, عبادات بھی ہے, سوشل کسٹم بھی ہے, معاشرتی نظام بھی ہے, معاشی نظام بھی ہے, اور سیاسی نظام بھی ہے. یہ چھ کے چھ اسپیکٹ جو ہیں انسانی زندگی کے, جن میں سے تین کو تو کہہ دیا گیا ہے یہ تو ہے انفرادی زندگی, اور تین ہے اجتماعی زندگی, یہ مذہب کا دائرہ ہے اور یہ سیکولر دائرہ ہے. ہم اس کو تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے, انسانی زندگی ایک وحدت ہے ناقابل تقسیم, اور یہ چھ کی چھ چیزیں اسلام میں موجود ہیں. تو توحید کا ایک اعتقادی پہلو بھی ہے, لیکن توحید کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے. اب میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ اس کے انقلابی پہلو کو سمجھ جائیں. توحید کی تین کرونریز ہیں, تین اس کے منطقی نتائج ہیں, جو تین اعتبارات سے جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کی جڑ پر حملہ آور ہوتے ہیں. مثلا توحید کی ایک کرونری یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ, حاکمیت صرف اللہ کی, سوورنٹی بلانگس ٹو ہم اینڈ ہم الون, سروری زیبا فقط, فقط کے در پر غور کیجیے, سروری زیبا فقط اس وقت ذات میں ہم کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانی آدمی. اس کا کیا مطلب ہوا, ہیومن سوورنٹی اس کی نیگیشن ہو گئی, کمپلیٹ نفی ہو گئی. چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو کہ ایک شخص سوورن بن کر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل میں ہو کہ عوام کو سوورن بنا دیا گیا، وہ عوامی حاکمیت ہو انفرادی حاکمیت ہو، کوئی قوم دوسری قوم پر حاکم ہو جائے، ہر چیز کی نفی سیاسی نظام کا سب سے بڑا انقلابی نظریہ ہے کہ انسان کے لیے حاکمیت ہے ہی نہیں، حاکمیت صرف اللہ. آپ دوسری کورول لیجیے، اقتصادی نظام میں سب سے بڑا فلسفہ ہوتا ہے ملکیت، یہ میری ملکیت ہے میں جو چاہوں کروں. توحید نے نفی کر دی ہے کوئی ملکیت کسی کی ہے ہی نہیں، ملکیت صرف اللہ ہے. جیسے کہ سیاسی میدان میں حاکمیت کی نفی کر کے خلافت کا تصور دیا گیا، انسان خلیفہ ہے حاکم نہیں، بادشاہ نہیں، سوورن نہیں، وائس بھی رینج ہے. کسی طریقے سے اقتصادی میدان میں انسان کسی شے کا مالک نہیں، امین ہے، کسٹوڈین ہے، یہ اس کے پاس مالک کی امانت ہے. نہ صرف یہ کہ کوئی گھر ہے تو بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، دکان ہے تو امانت ہے، کارخانہ ہے تو امانت ہے، اسے آگے چل کر اس کے ہاتھ اس کے پاس امانت ہے، اللہ اس کی ٹانگیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی آنکھیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اگر میں سمجھوں کہ میری آنکھ ہے میرا ہاتھ ہے جیسے چاہوں استعمال کروں، میرے پاؤں ہیں یہ میں جیسا چاہوں ان کو لے کر جاؤں تو غلط ہو جائے، نہیں، یہ اللہ کا یہ امانت میرے پاس ہے، اس سے میں وہی کام کر سکتا ہوں جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہے. یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اسے میں وہی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جس کی اللہ نے اجازت دی، یہ ہے کسٹوڈین ہونے کا تصور. تو ملکیت کے تصور کی نفی ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ ملکیت مطلقہ ایبسولیوٹ اونرشپ کا کسی کے لیے بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے پاس، اللہ کا ہے، باقی تو استخلاف ہے. یہ مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے تمہیں جن جن چیزوں میں خلافت دینی ہے وہ چیزیں گویا کہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے، ان کو استعمال کرو تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. نمبر تین، اب دیکھا آپ نے کہ یہ اقتصادیات میں ایک نہایت بنیادی انقلابی فکر آ گئی. نمبر تین، سماج اور معاشرے کے اندر تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے، لہذا تمام انسان پیدائشی طور پر برابر. نو ون از ہائر نو ون از لوور، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں کوئی اعلیٰ، پیدائشی طور پر. بعد میں ایکوائرڈ کریکٹر کے اعتبار سے کوئی اونچا کوئی نیچا ہو جائے، کسی نے علم بہت حاصل کر لیا ہے تو ایک فضیلت ہو جائے گی، کسی کے اخلاق بہت بلند ہے اعلیٰ ہے کردار اونچا ہے وہ عزت ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن پیدائشی طور پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں. یہ میں اتنی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ایچ جی ویلز نے اس کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی دی کہ یہ باتیں کہیں تو بہت سے لوگوں نے تھی پہلے دنیا میں، لیکن پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایبسولیوٹلی ایکول، یہاں تک کہ مرد سپیریئر اور عورت انفیریئر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہونا، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے بھی، تو بیٹا کیسے سپیریئر ہو جائے گا اور بیٹی کیسے انفیریئر ہو جائے گی. ہاں معاشرتی نظام جب بنے گا تو اس میں ذمہ داریوں اور حقوق اور فرائض کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دفتر ہے تو اس میں ایک افسر ہے ایک چپراسی ہے، ایز ہیومن بینگ وی آر ایکول، ہیومن ڈگنیٹی اس میں انہیں فرق نہیں ہے. اور سیاسی اعتبار سے دونوں کا ایک ہی ووٹ ہوگا، افسر صاحب کے 10 ووٹ یا 20 ووٹ نہیں ہے، وہ بھی جائے گا تو ایک ہی ووٹ ڈال کے آئے گا، اور چپراسی کا بھی ایک ووٹ ہوگا، سیاسی اعتبار سے بھی وی آر ایکول. لیکن یہ اس دفتر کی مینجمنٹ میں بڑا سی جماعت ہے دفتر افسر، اسی طرح گھر کے ادارے میں جو مرد ہے وہ وہاں پر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، افسر کی حیثیت رکھتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ در حقیقت اس کے تابع کی حیثیت رکھتی ہے. یہ انتظامی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی لیے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، میں یہ لفظ بار بار بولتا رہا ہوں، ان تینوں پر اس عقیدہ توحید کی جو ہے ضرب لگتی ہے کہ انسانی حاکمیت کے تصور کی نفی مطلق ہے، انسان کے لیے ملکیت مطلقہ کی نفی مطلق، اور انسانوں میں کسی اونچ نیچ، کوئی برہمن کوئی شدھ، نہ برہمن اونچا ہے نہ شدھ اونچا ہے، برابر بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایکول۔ اب اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کون سا ہوگا؟ البتہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی ایک اعتقادی پوزیشن بھی ہے، مطلب یہ کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، تو بت پرستی ہو رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، اور ٹاپ پر جا کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے نیچے ہیں یہ سبارڈینیٹ خدا ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، آلیہ ہیں نیچے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مہادیو تو ہمیشہ مانا گیا ایک ہی ہے، البتہ دیوی دیوتا یہ بے شمار ہیں، مہادیو وہ تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح رومن اور گریک مائتھولوجیز میں گاڈ، جب بڑے جی سے لکھتے ہیں گاڈ، وہ ایک ہی ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنی شینٹ، اومنی پریزنٹ، علا کل شین قدیر، بکل شین علیم، ہوا معکم اینما کنتم۔ ان تمام چیزوں کے اعتبار سے نوٹ کیجیے کہ بعد جی سے لکھے جانے والا گاڈ تو ہے، البتہ یہ کہ اس کے نیچے گاڈ اینڈ گاڈس، اس کی فوج کی فوج ہے کہ ضرور تکلیف ہوئی، یہ عقیدہ چونکہ وہاں چل رہا تھا، لہذا وہاں پر زیادہ زور توحید کے اعتقادی پہلو پر دیا گیا۔ آج ہمیں اگر کام کرنا ہے تو ہمیں تو مسلمانوں میں کام کرنا ہے، اور مسلمان تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے مسلمانوں میں کام کرنا ہے نا، تاکہ ہم اسلامی ممالک میں سے، مسلمان ممالک میں سے کسی میں صحیح صحیح اسلامی نظام قائم کر دیں، منہج انقلاب نبوی پر عمل پیرا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے یہاں تو سب لوگ عقیدے کے اعتبار سے تو توحید کو مانتے، ہاں ان کے ہاں توحید کی تشریح میں جا کر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی باریک بحثیں ہو جاتی ہیں، کوئی شفاعت کا معاملہ ہے، تو فوت شدہ لوگ جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے، اس میں کچھ اختلافات ہو جائیں گے، ورنہ توحید کو تو مانتے ہیں۔ تو در حقیقت اس وقت چونکہ باقاعدہ بت پرستی ہو رہی تھی، لہذا جو زیادہ زور تھا وہ توحید کے اعتقادی پہلو کی طرف تھا، اور ویسے وہاں نظام کوئی تھا ہی نہیں، کوئی مرکزی نظام نہیں تھا جزیرہ نمایاں عرب میں، کوئی امپرر نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ ہاں مکے کے اندر چھوٹی سی شہری ریاست تھی، اس لیے کہ جو قریش کا قبیلہ ہے وہ لوگ بیٹھ کر دارالنجوا ان کی چھوٹی سی پارلیمنٹ کی مشورے کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، لیکن عرب میں بحثیت مجبوری، کوئی حکومت اور کوئی نظام تھا نہیں، خاموشی ہے زبان میری، یہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ بے زبانی ہے زبان میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری، تو وہاں پر بے نظامی ہی کا نظام تھا۔ لہذا اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ توحید کے اعتقادی پہلو پر زور دیا گیا، البتہ توحید کا یہ انقلابی پہلو بھی اس میں مثمر تھا، اس کو ذرا تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر سوچنا ہوگا۔ قریش جن سے کہ حضور نے ابتدا کی ہے اپنی دعوت کی، ظاہر بات ہے مکے میں وہی آباد تھے، خود آپ بھی فرشی تھے، وہیں سے آپ نے بات شروع کی تھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں عرب میں ایک بے تاج بادشاہی حاصل تھی، پریولیجز حاصل تھے، ان کے جو کیروانز جاتے تھے تجارت کی قافلے شمال کی طرف، شام کی طرف، اور جنوب میں یمن کی طرف، ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مونوپولی ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی ایسٹ ویسٹ ٹرین کی۔ یہ کچھ حقائق ذرا سامنے رکھیے آپ کہ دنیا میں یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹرین تھی اس وقت، جب تک کہ نہر سویز نہیں بنی، نہر سویز تو ابھی بنی چند سو برس ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ سمندری راستہ جو ہے وہ آ کر رک جاتا تھا، تو یورپ سے سارا سامان تجارت آ جاتا تھا جہازوں پر، اور آ کر شام کی بندرگاہ، فلسطین کی بندرگاہوں پر اتر گیا، ہندوستان سے، ہند چینی سے، چین سے، جزائر شرق الہند سے جتنا سامان آتا تھا وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اتر گیا۔ اب یمن سے اور شام تک کا یہ جو فاصلہ ہے، اس میں قافلے چلتے تھے جو یہاں سے مال اٹھاتے تھے وہاں لے جاتے تھے، وہاں سے اٹھاتے تھے جہاں لے جاتے تھے، تو یہ گویا کہ لنک تھے، یہ لنک تھے ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ میں، مشرق کی اور مغرب کی تجارت میں. اس کی وجہ سے یہ مونوپولی انہیں حاصل اس لیے ہو گئی کہ کسی اور قبیلے کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا، لوٹ مار غارت گری یہ تو ان کا منہ تھا، لیکن قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، لہذا مونوپولی حاصل ہو گئی انہیں. وہ سارے ان کے کیروان روٹ جو ہے وہ اوپن تھے ان کے لیے، ان کے قافلے جاتے تھے شمال کی طرف، جنوب کی طرف کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ کیوں تھا؟ اس کی بڑی باریک وجہ تھی، وہ یہ تھا کہ تمام عرب قبائل جو تھے جزیرہ نما عرب تھے، ان کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. کس کے قبضے میں تھے؟ قریش کے قبضے میں. گویا کہ ان کے خدا جو ہیں وہ قریش کے پاس ہاسٹیجز تھے، ہاسٹیجز یرغمالی. اگر کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ کرے تو اس کے بت کو توڑ کر یا اس کی گردن مروڑ کر کے پھینکتے ہیں. گویا کہ ان کے خدا جو ہے قریش کے ہاتھ میں تھے، یرغمال کی حیثیت سے، ہاسٹیج کی حیثیت سے. لہذا قریش کے کسی قافلے کے اوپر کوئی بھی قبیلہ جو ہے عرب کا وہ حملہ نہیں کرتا، اس لیے ان کو مفادات حاصل تھے. پھر یہ کہ جب سب لوگ آتے تھے یاترا کے لیے، جیسے کہ ہندو جب جاتے مندروں میں تو پیش کرتے ہیں نا، تحفے ہیں، سہایک ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. سومناتھ کے مندر میں جو مندر تھا اس میں جو اس کے تہخانوں میں اتنا زر و سیم جو جمع تھا، کیسے جمع تھا؟ اس لیے جب وہ لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کے، تو چڑھاوے چڑھاتے تھے. وہ چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ ظاہر بات ہے جیسے آج ہمارے مزاروں کے چڑھاوے متولیوں کے پیٹ میں جاتے تھے. کچھ تھوڑا سا حکومت نے روکا ہے کہ جب یہ اوقاف بنا دیے اور اوقاف میں وہاں پر جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، یہاں پر جو ہے گنا ہے یہاں پہ ڈالو پیسے، اور پھر وہ لے. اس سے پہلے کیا تھا؟ سارا کا سارا بال کہاں جاتا تھا؟ متولیوں کے پاس. کسی طریقے سے قریش کو ملتا تھا سارا کا سارا وہ مال کہ جو وہاں پہ چڑھاووں کا چڑھا آتا تھا. لہذا ان کا اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے جو انہیں خصوصی ایک حیثیت حاصل تھی جزیرہ نما عرب میں، وہ انہیں بتوں کی وجہ سے تھی. تو جب ان بتوں پر ہٹ کیا گیا، ان ہی اللہ اسماؤں سمے تو موہا تم و آباؤ تم مان اللہ بحاب سلطان، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ لات اور حضا اور منات ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں. ان میں کوئی الوہیت نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کو بچ پوچھو. اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ سارے معاشی جو ان کے مفادات تھے اور جو انہیں سیاسی طور پر بے تاج بادشاہی حاصل کی جزیرہ نما عرب میں، اب وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. یہ بت یہاں سے صاف کر دیے جائیں، توحید کا مرکز اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا جائے جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو یہ قریش کے مفادات تو ختم ہو جائیں. یہ بات ہے جو غالباً یہ جو میسج نام سے میسنجر آف اللہ کے نام سے پکچر بنائی تھی لیبینز نے، اس میں ایک بڑا پیارا سین ہے. یقیناً چونکہ یہ جو تصویر بنائی گئی تھی، پکچر بنائی گئی تھی، تو بڑے ریسرچ کے بعد ان میں چیزیں جو ہے جو بیان ہوئے ہیں واقعات، وہ ایسے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ بہت اوتھینٹک واقعات. اس میں ایک واقعہ میں نے دیکھا، اگرچہ کہیں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے اس کو، اور وہ یہ ہے کہ حضور کے جو ایمان لانے والے نوجوانوں میں جوشیلے تھے، ان میں سے ایک جوشیلہ نوجوان صحابی تھا، وہ پہنچ گیا دارو ندوا میں جہاں یہ قریش کے تمام سردار بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، سب کے سب ولید بن مغیرہ بھی بیٹھا ہے، سب سے جا کے وہاں پر توحید کی دعوت دی. یہ تمام بت جو ہیں اور یہ تمام معبود جو ہیں یہ سب باطل، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اس پر ایک سردار نے، جہاں تک میرا گمان ہے ابو سفیان نے، کا جملہ مجھے بہت پسند ہے، بہت پیاری بات کہی. ینگ مین، these gods are not only our worship, they are also our revenue. یہ جو معبود یہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ صرف ہمارا دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، تم اسے دین اور مذہب نہ سمجھو، صرف یہ ہماری ورشپ نہیں ہے، یہ ریونیو ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے مفادات ہے، اس سے ہم کو اس کی وجہ سے آمدنی ہوتی ہے، ریونیو حاصل ہوتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر کہ یہ بات ان سو مینی ورڈز کہی نہیں گئی تھی، لیکن امپلائڈ تھی، انہیں تو معلوم ہو گیا تھا نا کہ چوٹ کہاں لگ رہی ہے. اگر نفی ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ ساری بت پرستی ختم ہو جائے گی تو جو ہماری حیثیت ہے قریش کی عرب کے اندر وہ ختم ہو جائے گی. اور ہمیں جو مفادات حاصل ہے مراد حاصل ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو ان دی فائنل انالیسس وہاں بھی یہ توحید کا جو انقلابی تصور اور پہلو ہے وہ موجود تھا، لیکن وہاں خفی تھا. زیادہ جلی جو ہے وہ ہے مذہبی اعتقادی پہلو، ان کی پرستش نہ کی جائے، ان کو مانا نہ جائے، ان سے دعائیں نہ کی جائے، ان کے سامنے سجدے نہ کیے جائیں، ان کو دنڈوت نہ کی جائے، اس کی دعائی نہ دی جائے. یہ پہلو اگرچہ زیادہ نمایاں تھا، لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو بھی اس کے اندر امپلائڈ تھا. اور آج اگر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور منہج انقلاب نبوی کے مطابق انقلاب جدوجہد کرنی ہے، تو ظاہر بات ہے آج ہمیں زیادہ اس کے یہ تین پہلو جو انقلابی ہیں انہیں واضح کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں دجالیت ہے اس دجالیت نے انہیں تین چیزوں پر مورچے لگائے. سیکولرزم کہ حاکمیت خدا کی رکھو اپنے گھر میں، مسجدوں میں رکھو، مندروں میں رکھو، جہاں چاہے رکھو، سینیگاؤز میں رکھو. ہمارا نظام جو ہے پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم وہ ہیومن سوورنٹی پر چلے گا، سیکولرزم. نمبر دو، ہمارا مال ہے ہم جو اسی طرح استعمال کریں، میری دولت ہے، میں دیتا ہوں کسی کو قرض پر اور میں اس سے کہتا ہوں آپ کو اتنا سود مجھے دینا پڑے گا، ہوا یو ٹو کرتے سود پر ساری معیشت کا نظام ڈال دیا گیا. نمبر تین، یہ انسان مرد اور عورت بالکل برابر ہے، ان کے درمیان کسی بھی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، بالکل برابر شانہ بشانہ. یہ تین ہیں در حقیقت دجالیت، یا یوں سمجھیے کہ اس پر شیطنت، شیطان کے جو تین وار ہیں کاری جو آج نوع انسانی پر ہو گئے ہیں، ان تینوں کا توڑ کریں گے ہم تو ایک اسلامی انقلاب کی جو ہے داغ بیل پڑے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید یا اصول توحید یا نظریہ توحید کے ان انقلابی کرونریز کو نمایاں کیا. اب اس پہلے مرحلے کے حوالے سے ایک بات اور جان لیجیے کہ یہ جو اب دعوت دی جائے گی، اس نظریے کو پھیلایا جائے گا، نمبر ایک اس کا میڈیم ہوگا قرآن، حضور کا دعوت کا میڈیم قرآن تھا. حضور نے کبھی لمبی تقریریں نہیں کی، حضور جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور قرآن سے ثابت ہے. اے نبی انذار کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تبشیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تذکیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے، تبلیغ کیجئے تو قرآن سے کیجئے. لہذا میڈیم قرآن ہوگا، یہ نہیں کہ میں اپنی کچھ باتیں، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی تصاویر. اب ایک انسان کی تفتیش میں بہت سی باتیں درستوں کو غلط بھی ہو سکتی ہیں، ہم اسے کیوں مرکز و محور بنائیں؟ کسی ایک مفسر کی تفسیر میں فرق کیجئے 90% چیزیں درست ہیں، 10% غلط بھی ہو سکتی ہیں. آخر وہ انسان ہے، انفیلیبل نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. تو ایمفیسس رہنا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے قرآن کہ میڈیم آف دعوت وہ قرآن، قرآن کے ذریعے سے تبشیر، انذار، تفسیر، تعلیم، تربیت، تزکیہ، قرآن کے ذریعے سے تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے. نمبر دو، جو بھی اویلیبل ذرائع ہیں آپ کے پاس، پہلے اگر حضور کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا، یا ون ٹو ون لوگوں سے ملاقات کر کے دعوت پیش کرنا، ٹی پی کال، یا کہیں جا کے گلی میں کھڑے ہو کر کوئی شروع کر دینا، وہاں لوگ جمع ہو جائیں سنیں، یا جیسا کہ حکم ہوا فستا بما توبر تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا وا سبا، جو وہاں کا رواج تھا، لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تقریر کی. یا جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے، آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں سے تو کھانے پر بلاتے ہیں، انہیں کھانا کھلا کے آپ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. جب حضور کو حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین تو آپ نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا، پہلی مرتبہ کھانا کھا کے جب آپ کھڑے ہوئے بات کر رہے تو انہوں نے ہوٹنگ کی، شور مچا دیا، چلے گئے، بات ہونی نہیں. لیکن آپ اس سے بددل نہیں ہوئے، آپ نے کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر دوبارہ بلایا، پھر کھانا کھلایا. تو اب یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، تو اب بارہ جو کچھ یہ کہتے سن تو لو. تو حضور نے پھر وہ بات فرمایا، دعوت اپنی پیش کی، تقریر کی، لیکن یہ کہ جواب میں پورے مجمعے کو صاف سن گیا، وہ انہیں بولا سوائے حضرت علی کے وہ کھڑے ہوئے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، یہ آٹھوں میں چشم کا عارضہ تقریباً مستقل تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی زبان میں ہم کہیں گے ککرے تھے غالباً، تو یہ بار بار ہر موسم کی تبدیلی پر جب ککرے ہوتے ہیں تو وہ آنکھ بکھلے کو آ جاتی ہے، تو اس طرح کا معاملہ غالباً تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو سارا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ان کا ساتھی ہے ایک 13 برس کا نوجوان۔ تو اس حوالے سے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے، اس وقت تو یہی ذرائع تھے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، یا یہ ذریعہ تھا کہ حضور کے ساتھیوں میں سے جو بھی قرآن کچھ یاد کر لیتا تھا وہ جاتا تھا، جا کے پڑھاتا تھا اور لوگوں کو عام کرتا تھا۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ محفلیں منعقد کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، ادارے بنا سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، جرنلز پیریوڈیکل شائع کر سکتے ہیں، آپ کے تقاریر، آپ کے دروس جو ہے آڈیوز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے، کہیں موقع مل جائے تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارا مقصد تو اس بات کو پھیلانا ہے، اور پہلا مرحلہ انقلابی عمل میں ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انقلابی نظریہ ہو اور اسے بڑے سے بڑے پیمانے پر عام کیا جائے، اور اس کے لیے تمام ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت اویلیبل ہوں ان کو استعمال کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کا انقلابی فکر در حقیقت توحید ہے، توحید کی 3 کرالری، یہ انسان کے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں کے اوپر ٹیچا بن کر گرتی ہے، اور اس کو پھر آپ نے قرآن کے ذریعے سے اس توحید کو عام کیا، پھیلایا، اور اس کے لیے ہر ممکن ذریعہ جو اس وقت اویلیبل تھا اس کو استعمال کرنا۔ اب آگے آئیے، نمبر 2 مرحلہ ہے تنظیم۔ تنظیم کے مرحلے سے کے بارے میں ایک بات تو پہلے اصولاً جان لیجیے، تنظیم خاص طور پر اس جماعت کے لیے کہ جس کے داعی اور امیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اولین بنیاد جو تھی لسن نبے کی وہ یہ تھی کہ حضور نبی اور رسول تھے۔ اگر کوئی شخص مان لیتا ہے، میں نے مان لی آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد انکا یا محمد عبداللہ ورسولہ، اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول، یہ کیا معنی ہوئے؟ اب مجھے تو لازم اطاعت کرنی کرنی ہے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی بات تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اگر کبھی کسی معاملے کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ہم کوئی رائے پیش کریں تو پہلے پوچھ لیتے تھے، حضور اگر تو آپ کا یہ فعل یا یہ اقدام یا آپ کی یہ رائے اگر تو وحی کے تحت ہے تو سمعنا واطعنا، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں، اگر حضور اجازت دیتے تھے پھر اپنی رائے دیتے تھے، اور متعدد مواقع پر حضور نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ اپنا بدل دیا۔ غزوہ بدر میں جہاں جا کر حضور نے کیمپ لگوایا تھا، کوئی صحابہ حاضر ہوئے کہ حضور اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے تو ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا، ہمیں قبول، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں، تو میں ضرور کہوں۔ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کو تو جنگی تجربہ نہیں تھا، جن لوگوں نے پہلے لڑائیاں لڑی ہوں وہی جانتے ہیں نا کہ کیا چیزیں اسٹریٹجی کے اعتبار سے کیا کون سے مسئلہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا کیمپ جو ہے وہ یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے اس جگہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حکم لیا خیمے وہ کھاڑو وہاں جا کے لگا لیا۔ تو اس اعتبار، لیکن اگر حضور اس پر قائم ہوتے کہ نہیں یہی ہوگا تو مانتے لامحالا۔ اس حوالے سے سم و طاعت تو گویا کہ انگرینڈ تھی اس موومنٹ میں فرام دی ویری فرسٹ مومنٹ، ہوز ایور کلیم دیٹ ہی بلیوز ان محمد دیٹ ہی از دی پروفیٹ اینڈ میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی، ہی ہیڈ ٹو اوبے ہم اینی ہاؤ۔ لہذا سم و طاعت جو ہے اس تحریک اور اس دعوت کے اندر، میں پھر وہی لفظ استعمال، انگرینڈ تھی، اس کے اپنے اندر موجود تھی۔ یہ صورتحال ظاہر بات ہے کہ آئندہ تو نہیں ہو سکتی، حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، نبی رسول کا معاملہ تو یہی ہے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اس اعتبار سے حضور کی اطاعت تو لازم تھی، یہ گویا کہ آرگنائزیشن کی بنیاد پہلے سے موجود تھی، لیکن حضور نے ایک خاص مرحلے پر آ کر اس پر ایک اور ردا رکھا. اینٹوں پر اینٹ رکھی جاتی ہے، ردا رکھا جاتا ہے. ردا جو ہے وہ ہے ایمان بالرسالت. میں نے کہا تھا نا ایمانیات کے ثلاثہ میں سے ایک ایک کا تعلق ذرا قائم ہوتا جائے گا ان تین سٹیپس کے ساتھ. تو توحید ایمان باللہ وہ ہے انقلابی نظریہ، اور یہ جو ہے تنظیم جماعت سموتات، اس کے لیے اصل شے کیا ہے؟ ایمان بالرسالت. یہ محمد اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ردا تو ہے پرائمری، پورا پہلا جو ہے بنیادی. اس کے اوپر ایک ردا آپ نے اور رکھا، اس کا نام ہے بیعت. خاص طور پر جب مدینے کے لوگ آ گئے اور وہ ایمان لے آئے اور ان کی معتد میں تعداد بھی ہو گئی، اور مدینے میں حضور کو نظر آیا کہ حالات ایسے ہیں کہ میں اگر اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں تو ہماری اس دعوت کے لیے وہاں پر جو بہت ہی زیادہ سازگار ماحول مل سکتا ہے، تو آپ نے بیعت لی. مکے والوں سے اس سے پہلے بیعت کیوں نہیں لی تھی؟ یہ بھی نوٹ کر لیجیے. اس لیے کہ جب انہوں نے رسول مان لیا تو حکم تو ماننا ہی ہے. پھر یہ کہ وہ تو ہر وقت پاس ہی ہیں، ہر وقت وہ آ کر حضور سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. وہ درمیان میں کسی کو امیر بنانا کسی کو نقیب بنانے کیا ضرورت ہے؟ محدود چند تو لوگ ہیں اور حضور بنفس نفیس موجود ہیں، اس میں کوئی لمبی لائن بنانا کہ اس کے اندر تم نقیب ہو تم امیر ہو تم بنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا کوئی آرگنائزیشنل اسٹرکچر، کوئی آرگنائزیشنل ہائرارکی حضور نے مکے میں پیدا نہیں کی، اور نہ ہی اس معنی میں بیعت ہوئی. بیعت اسلام ہوتی تھی، کوئی باہر سے آیا وہ کہتا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، بیعت ہو جاتی تھی، اسلام پر بیعت. لیکن یہ جو مدینے کا مسئلہ جب آ گیا ہے، یہ اصل میں ہوا ہے 12ویں سال میں. 12ویں سال نبوی، وحی کے آغاز کے بعد 12ویں سال، اور 1 سال قبل ہجرت، -1 ہجری. ہجری ابھی شروع ہوگا ہجرت پر، ابھی ہجرت 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت جو ہے 75 افراد سے حضور نے بیعت. یہ بیعت انتہائی اہم ہے اور بڑی طویل ہے، اور یہ کہ یہ متفق علیہ حدیث کے طور پر ہماری احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں. اور جو حدیث متفق علیہ ہو، بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو، وہ گویا کہ روایت کے اعتبار تقریباً قرآن کے ہم پلہ ہو. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات کی اب بنتی کی گئی؟ السمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، وطاعت اور اطاعت کریں گے، فی العسر چاہے مشکل ہو تنگی ہو دقت ہو، والیسر چاہے آسانی ہو، والمنشط چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، والمکر چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا ہو. سمجھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے. کبھی اجتماعی طور پر فیصلہ جو ہوتا ہے آپ کی رائے کے مطابق ہے تو طبیعت میں انشراح ہوگا اور آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، محنت کریں گے، آپ کی رائے بھی وہی تھی جس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. کبھی وہ فیصلہ جماعتی زندگی میں آتا ہے کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوا، اب آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے آمادگی نہیں ہوگی اس کے لیے کام کرنے کی، لیکن اس بیعت کی اسے آپ کو کام کرنا ہے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے کرنا ہے، یہ بیعت کی ہے. لہذا حضور نے جو بھی چیزیں ہو سکتی تھی، جو رکھنے ہو سکتے تھے نظم کو کمزور کرنے کے، ان کو سب کو بند کر دیا. فی العسر والیسر، یہ نہیں کہ آسانی ہو تبھی، نہیں، مشکل ہو مشکل ترین مراحل والے سبھی جو حکم ہوگا، دیر از وٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی. یہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں. چارج آف دا لائٹ بریگیڈ نمبر 2،
چاہے یہ کہ طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا ہو. اس سے آگے چلیے وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں. آپ سمجھتے میں پرانا خدمتگار ہوں، پرانا ساتھی ہوں، بہت وفادار ہوں، میں نے اتنا کام کیا ہے، اور یہ ایک نیا شخص جو ہے کل ہی آیا ہے، کل ہی شامل ہوا ہے جماعت میں، اس کو امیر بنا دیا اور مجھے اس کے تحت دے دیا. طبیعت میں ریوولٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ طبیعت ابا کرتی ہے. یہاں بھی ہاتھ آپ نے گویا کہ ہاتھ دھلوا لیے، یو واش یور ہینڈز آف، اٹ ول بی مائی پریروگیٹو، میرا اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں امیر بناؤں. ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں. پالا اللہ نماز المرا الگ، ترجیح دینے کا مطلب کیا؟ آپ امیر بنائیں گے اس کو. تو یہ بھی عہد لے لیا کہ جن کو میں امیر بناؤں گا ان کے ساتھ جھگڑو گے نہیں، ہم نہیں جھگڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں صاحب امر بنایا جائے. اللہ نناز امرا لو، یہ گویا کہ تو ظاہر بات ہے جماعت بنے گی تو جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، بڑے کلر سے چار شاخیں نکلی ہیں، پھر اور چار بجے شاخیں نکل رہی ہیں، اسی طرح ایک تو امیر مطلق ہے یا امیر اعلی ہے، پھر چھوٹے امیر ہوں گے، کوئی صوبائی امیر ہوں گے، کوئی شہری امیر ہوگا، کوئی یہاں پرائمری لیگ بنائیں گے تو کوئی اس کا صدر ہوگا، کوئی اسرا بنے گا تو اس کے نقیب ہوں گے. یہ تو ایک برانچنگ ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے، اور جب تک یہ ساری جو جتنی بھی لنکس ہیں یہ پوری طریقے سے مربوط نہ ہو، ڈسپلن ہر جگہ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے قائم نہ ہو، تو جماعتی زندگی جو ہے اس کو آپ منظم زندگی تو نہیں کہہ سکتے. اور آخری بات کیا تھی اس بحث میں؟ وَعَلَىٰ أَن نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں حق بات ہم ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ڈر سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے، یعنی رائے ضرور دیں گے ہم، یہ ہے حریت. اور یہ کہ یہ صرف حق نہیں ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کا، آپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہونا چاہیے، ہمارا کیا آپ کو رائے دینی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ رائے دیں. تو رائے دینا جو ہے اس میں ہم زبان بند نہیں کریں گے. مبادہ کوئی سمجھے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو عام آدمی ہوں، میں کوئی بات کروں گا تو شاید لوگ ہنس پڑے گی یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن نہیں، اس خوف سے اپنی زبان بند نہیں کرنی. جو سنسیئر اوپینین ہے، جو آپ کی آنےسٹ اوپینین ہے، وہ پیش ضرور کرنی، لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ امیر فیصلہ کرے گا، اور امیر کے فیصلے کے مطابق آپ کے رائے کے مطابق ہو گیا تب تو آپ کے لیے انشراح کریں گے، آپ انبساط کے ساتھ کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی کریں گے، کرنا ہے. یہ ہے بیعت کا وہ نظام جو حضور نے اختیار کر کے، ایک تو یہ کہ چونکہ اس کے بعد اب اصل تصادم کا مرحلہ ہجرت کے بعد شروع ہونے والا تھا، اور پھر یہ کہ مدینے والے جو آئے تھے وہ ہر وقت حضور کے پاس نہیں ہوتے تھے، پونے 300 میل کا فاصلہ تھا اس زمانے کے، پونے 300 میل، 7-8 دن میں تو یہ فاصلہ طے ہوتا تھا بمشکل. پھر نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی ٹیلی گرام ہے، نہ کوئی اور چیزیں ہیں، نہ کوئی پیکس ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں، تو اب کیسے رابطہ ہوگا؟ اس لیے وہاں آپ نے آرگنائزیشنل ڈھانچہ بھی قائم کیا کہ 75 جو تھے جو ایمان لائے تھے ان میں سے 12 کو نقیب مقرر کر دیا، 9 حضرت سے اور 3 اوس سے، یہ نقیب مقرر ہو گئے کہ یہ اپنے اپنے حصے کے جو ساتھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. اس یہ نظام آپ نے قائم کر دیا، تو گویا کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر، ایک ہائرارکی بھی آپ نے اس وقت قائم کر دی، اور یہ وہ شے ہے جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے جو حضور نے چھوڑا ہے ہمارے لیے. میں تو بلکہ اس کی اس حکمت کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور نے، اس لیے کہ آپ کے بعد اب نبی آنے والا تو کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، لہذا وہ بنیادی جو ردا ہے سم و طاعت کا، یہ سنیں گے اور مانیں گے، اس لیے کہ کوئی نبی کہہ رہا ہے یا رسول کا، وہ تو اب نہیں ہوگا، حضور کے بعد تا قیام قیامت کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. تو اب جماعت کس بنیاد پر بنے گی؟ اب سم و طاعت کا ڈسپلن کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ وہ نظام بیعت ہے، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ فتح میں ذکر ہے 2 جگہ پر، پھر خواتین کی بیعت کا بھی ذکر ہے. تو بیعت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، بیعت کا ذکر سیرت میں موجود ہے، احادیث نبویہ میں موجود ہے، پوری ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اس میں موجود ہے. تو یہ بیعت کا انسٹیٹیوشن ہے جس کی بنیاد پر آپ نے آرگنائز کیا. تو یہ ہے دوسرا مرحلہ ہمارا جو اس پورے بحث کے اندر میں نے آپ سے اس وقت جو عرض کیا ہے. نمبر ایک دعوت, دعوت میں بنیادی شے جو انقلابی نظریے کے اعتبار سے تھی وہ توحید, بذریعہ قرآن اور جتنے بھی ممکن اس وقت ذریعے ہو سکتے تھے ان کو استعمال کیا گیا. تنظیم سم و طاعت آرگنائزیشن, بنیادی ردا سم و طاعت رسول کے لیے نبی کے لیے, لیکن اس پر آپ نے اضافی ردا رکھا بیعت سم و طاعت, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت الى الاخر الى آخر الحدیث. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.